الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ میں 15ویں رکوع کی چند آیات، آیت نمبر 124 سے لے کر آیت نمبر 129 تک تلاوت کی گئی ہیں. بحمدی تعالیٰ آپ سب کے علم ہے کہ یہ ذوالقعدہ اب تقریباً اختتام پذیر ہے اور اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ انشاءاللہ یا تو آج یا کل اس کا چاند دیکھا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز ذوالحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اور آپ کے خاندان کی عظیم قربانیاں، اس کا تذکرہ، اس کی یاد ہے جو ان محافل میں عام طور پر بیان کی جاتی ہے. تو بحمد تعالیٰ پچھلے سے پچھلے جمعے کو ہم نے بھی اسی مقصد کے لیے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سے اور پہلی آیت مبارکہ کے مطالعے سے ہم نے آغاز کر دیا تھا. یہ جو 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کی، خاص طور پر یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدائی آیات میں 4 عظیم اوقات کی قسم کھائی، ان کو گواہ بنایا ہے. یہ چار عظیم اوقات وہ ہیں کہ جس میں رب کائنات کی رحمت اور برکت فضیلت اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں پر بندیوں پر رحم فرماتا ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. چار اوقات ہیں در حقیقت, فجر کی قسم, دس راتوں کی قسم, جفت اور تاب کی قسم, رات کے اس وقت کی قسم کہ جب وہ جانے لگے آخری پہر جو ہے رات کا. لہذا فجر کا وقت ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں بڑا اہم وقت ہوتا ہے. جب رات کے فرشتے بھی ہیں, دن کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں, اور فجر کی نماز اس کو تو وہ قرآن الفجر کہا گیا خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل میں, کہ اس کا قرآن جو ہے اس وقت قرآن پڑھنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اسی وجہ سے فجر کی نماز کی تلاوت طویل ہونی چاہیے. اسی طرح ولا یال عشر, یہ جو 10 راتیں ہیں اس کی قسم. اب ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ تفاسیر میں الحمدللہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے, بلکہ اس سے پہلے ہی قافلے پوری دنیا سے بلا مبالغہ پوری دنیا سے قافلے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کا خاص طور پر جو لباس ہے احرام, اگر اس کو یوں کہا جائے کہ حزب اللہ کا ایک یونیفارم ہے, ایک وردی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت کی, جو تمام مسلمان پہن کر بیک وقت وہاں جمع ہو رہے ہوتے ہیں. پھر خاص طور پر ان 10 دنوں میں تو اپنا خانہ کعبہ جو ہے واقعتاً اس کا رش, اس کو آباد ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہو تو ان 10 دنوں میں تقریباً میکسیمم حاضری ہوتی ہے وہاں, اور گریجولی اب عرب سے بھی جو قافلے ہیں بڑی تعداد میں وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بیت اللہ شریف. پھر یہ کہ یہ 10 راتیں جو ہیں اگر ہم حج نہ بھی کریں تب بھی ان 10 راتوں کی عبادت بہت زیادہ مقبول ہے, بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 راتوں میں خاص طور پر عبادت کا شغف اور عبادت کا موقع عطا فرمائے. پھر اس میں خاص طور پر 9 ذوالحجہ جو وقوف عرفہ وہاں ہوتا ہے, اور ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو 9 ذوالحجہ اس کا روزہ رکھنا یہ بھی بہت فضیلت کا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کو, گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے گا. تو یہ اس کی فضیلت ہے. تو بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں میں عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ نماز تہجد کی نماز. پھر انشاءاللہ العزیز ان دن 10 دنوں ہی میں وہ عظیم قربانی جو ہے اس کی بھی سنت ہے, سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی ایک یاد ہے جو الحمدللہ تمام مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں. اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. بہرحال یہ آیات جو سورہ بقرہ کی پڑھی گئی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظیم قربانی ہے اس کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 125 پر اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے, تھوڑا سا اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. آیت نمبر 124 پر اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا, ان کی آزمائش ہوئی. فَأَتَمَّهُنَّ, تو انہوں نے وہ تمام ہی پوری کر دی, وہ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے. جب وہ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو رب کائنات نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اے ابراہیم اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. تو گویا کامیابی حاصل کرنے کے بعد، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ان کو یہ ملا کہ ان کو امام الناس کا لقب دیا گیا رب کائنات کی طرف سے. بہرحال ان کا پہلا ہی سوال، قال ومن ذریتی، فرمانے لگے اے اللہ میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ مجھے تو امام الناس بنا رہا ہے، میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو رب کائنات نے بھی جواب میں فرمایا کہ یہ میرا وعدہ تمہاری اولاد میں سے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ظلم کریں گے، شرک کریں گے خاص طور پر. اگر شرک کرو گے تو پھر تمہاری اولاد بھی ہو، اس سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. تو دو باتیں عرض کی گئی تھیں اس آیت کے حوالے سے، اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انسان اشرف المخلوقات، اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے. سورۃ الزاریات میں رب کائنات نے اس بات کا جواب ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو گویا انسان اور جنات کا مقصد تخلیق، پرپز آف کریشن، عبادت. پھر ایک اور بات، دنیا کی زندگی جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، لہذا اس دنیا کی زندگی میں یہ موت اور زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے. ہم سب دیکھتے ہیں کسی کے اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے. یہ دنیا کی زندگی میں خوشی اور غم کا سلسلہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر مذہب میں، ہر قوم میں، کہیں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کہیں اللہ پاک اولاد عطا فرما رہا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رب کائنات یہاں پر موت اور زندگی کا مقصد بھی بیان فرما رہا ہے. سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کوٹ کی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، بہت بابرکت ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ وہ تمہیں آزمائے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو گویا دارالعمل دنیا کی زندگی، جب دارالعمل ہے تو اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں بھی عطا فرمائی، مال و متا بھی عطا فرمایا، زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، سب رب کائنات نے عطا فرمائی. کسی کو زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دیا، یہ آزمائش ہے. کسی کو پیسہ بے انتہا دے دیا، کسی کو اینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا، اب آزمائش کیا ہے؟ جس کو زیادہ پیسہ دیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول تو نہیں جاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ آزمائش ہے. کسی کو کم دیا یا مصیبت میں ڈال دیا، مشکل میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں، پیشنس اور استقامت کے ساتھ رب کائنات پر ایمان لاتا ہے یا نہیں. تو بہرحال شکر اور صبر کا امتحان یہ ہر انسان کا چل رہا ہے. لیکن میں نے ایک بات اور بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، یا تو تمام ہی انسانوں کا امتحان ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. لیکن تاریخ انسانی سے ایک اور اہم بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جن حضرات کو یا جن انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی درجے پر پہنچانا چاہتا ہے، کسی اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، کوئی رتبہ دینا چاہتا ہے، تو ان کی آزمائشیں نسبتاً سخت ہو جاتی ہیں. آزمائش سخت ہوتی ہے اور جب وہ اس آزمائش سے گزر جاتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے. لہذا آزمائشوں کی ایک عظیم داستان ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ایک آیت میں اللہ پاک نے ان کی تمام تر آزمائشوں کا نقشہ کھینچا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابْتَلَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّهُن، تو انہوں نے تمام میں کامیابی حاصل کی. اب کون کون سی باتیں تھیں، یہ بات اس سے پہلے دو جمعوں پہلے گفتگو آ چکی ہے، لہذا میں کنسائز بہت مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی آزمائش ہوتی ہے ایک نوجوان کی کہ وہ جس گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کے جو آبا و اجداد ہیں وہ کس عقیدے پہ ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں، تھاٹس کیا ہیں ان کی. سب سے پہلا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایز اٹ از لے لیتا ہے اور انہی پر عمل کرنے لگتا ہے، یا ان نظریات، ان خیالات، اس سوچ، ان عقیدوں کو غور کرتا ہے ان پر، اور اگر وہ صحیح ہے تو پورے شعور کے ساتھ ان پر عمل کرتا، اور اگر صحیح نہیں ہے تو وہ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا. لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی رہا کہ جس خاندان میں پیدا ہوئے، جس ماحول میں پیدا ہوئے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں عراق کا مشہور شہر اور اس سے ان کا تعلق تھا، ہر طرح کا شرک موجود معاشرے میں، ہر طرح کا کفر اور شرک موجود تھا. بادشاہ سلامت نمرود صاحب خود اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، خدائی کا دعویٰ. اسی طرح جیسے بادشاہ اور عقل مند لوگ ہمیشہ سے لوگوں پر بیوقوف بناتے رہے، اسی طرح بادشاہ نے کچھ سمجھدار لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور یہ مذہبی طبقہ، نام نہاد مذہبی طبقہ ہمیشہ سے بادشاہوں کے ساتھ رہے، بادشاہوں کو ان کے حق کے فتوے دینا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو مورل سپورٹ کرنا، یہ ہمیشہ سے مذہبی طبقہ، جو دنیا دار قسم کا مذہبی طبقہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے بادشاہ کی ضرورت رہا. لہذا نمرود کے ساتھ بھی اس کے چیلے چپاٹے کہہ لیجئے موجود تھے، اور ان میں سے ایک بہت اہم نام آزر تھا. آزر یہ بہت بڑا پروت تھا، مذہبی پیشوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا. لہذا اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے بت پرستی کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور بت بنا کر اپنے ہاتھ سے پتھروں کے یا لکڑیوں کے بت بنا کر عوام کو بتایا ہوا تھا کہ یہ تمہارے معبود ہیں. لہذا عوام الناس کی میجورٹی وہ تھی جو بلائنڈ فالوورز ہوتی ہے، ہمیشہ سے ابھی بھی ہے، لہذا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. بعض ان میں وہ تھے جو اپنے آبا و اجداد سے چاند، ستارے اور سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. اب یہ عقائد تھے اس معاشرے کے، بادشاہ سلامت خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح بعض لوگ چاند، سورج، ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، بعض بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اب اس گھٹا توپ اندھیرے میں شرک کے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آنکھ کھولتے ہیں. سب سے پہلا شرک گھر میں موجود ہے، لہذا پہلی آزمائش ایک نوجوان کی، جیسے میں نے عرض کیا، یہی ہے کہ وہ ان نظریات اور عقائد اور خیالات کو ایز اٹ از لے لیتا ہے یا اس پر غور کرتا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خصوصی حکمت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو، جن کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر وہ اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. نہ نمرود مالک ہے، خدا ہے، نہ ان بتوں میں کچھ ہے، نہ یہ چاند، سورج، ستارے کوئی خدا کا، خدائی کا درجہ رکھتے ہیں، یہ سب مخلوق ہیں. لہذا انتہائی حکیمانہ انداز میں انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا، بادشاہ کو بھی جا کے دعوت دی. اس پر گفتگو آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ. نتیجہ یہی نکلا کہ پوری قوم بھی دشمن ہو گئی، باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، اور بادشاہ سلامت نے بھی حکم دے دیا کہ باز آ جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. لہذا اگلا مرحلہ یہ کہ اپنی جان سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت قربان، گھر کی محبت قربان، لیکن جان سے بھی تو محبت کرتا ہے. آخری حکم یہ ملا کہ باز آ جاؤ ورنہ آگ میں جلا دیے جاؤ گے. یہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ موقع تھا کہ وہ یہ سوچ سکتے تھے، یا ان کی عقل ان کو یہ مشورہ دے سکتی تھی کہ اس وقت اپنی جان بچاؤ، کیونکہ اگر تمہاری جان ہی چلی گئی تو پھر اس توحید کی دعوت کو کون آگے بجائے، وہ سلسلہ آگے کر سکے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جب انسان اللہ کی محبت اور عشق میں سرشار ہو تو پھر انسان کو اپنی جان کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، اور یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے دشمنی کرتے ہوئے اس آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اور رب کائنات نے اپنے حبیب، اپنے خلیل کو بچا لیا. اور وہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ جب آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو رب کائنات نے اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا ہوا سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا. اور پوری قوم نے یہ معجزہ دیکھا کہ اس آگ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، بہرحال دشمنی اتنا تک بڑھ چکی تھی کہ وہاں سے ہجرت کر کے پھر گئے، اور پھر آپ نے اپنے مراکز قائم کیے، کنعان آئے ہیں، مصر آئے ہیں، فلسطین آئے ہیں. یہ گویا وہ توحید کے مراکز تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا، اور ہر جگہ جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی. بہرحال 86 یا 87 برس کی عمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. اب جیسے میں نے عرض کیا، محبتوں کا امتحان ہے، والدین کی محبت، گھر کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت قربان کر دی ابراہیم علیہ السلام نے. لیکن اب اگلا مرحلہ ذرا نازک سے نازک تر آ رہا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. لہذا اللہ پاک نے آزمایا، 86 برس کی عمر میں جب پہلا بیٹا عطا فرمایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آزمائش بھی دے دی. اب سوچیے ذرا، ایک شخص جو ساری زندگی اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہو، دین کی دعوت و تبلیغ اور مراکز قائم کرنے والا ہو، 86-87 عمر میں، برس کی عمر میں اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے، لیکن جیسے ہی وہ نعمت عطا فرمائی آزمائش کیا آئی؟ اے ابراہیم، اپنی اس اولاد کو مکے میں آباد کر کے آؤ. اب کہاں فلسطین اور مصر اور کہاں مکہ؟ وادی غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم، ایسی وادی جو زراعت سے خالی، جہاں پانی نہیں، صحرا، بنجر. یہاں حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی اولاد کو آباد کرو. اب اس کو کہتے ہیں توکل کا کلائمکس. رب کائنات کے حکم پر توکل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے قریب مکے میں آباد کرنے کے لیے آ گئے. اور جیسے میں نے عرض کیا، اس وقت تک یہ پانی یہاں نہیں تھا، یہ کسی وجہ سے یہ جو خانہ کعبہ تھا یہ بھی بہت حد تک ڈیمیج ہو چکا تھا. یہ تو تعمیر کیا تھا آدم علیہ السلام نے، لیکن عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، اس کی عمارت پوری کی پوری گر چکی تھی. صرف اس کے قواعد، اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا یہاں آباد کرو، اور یہاں چھوڑ کر آ گئے. پورا واقعہ پڑھیے گا، روایات میں بہت تفصیل سے موجود ہے کہ پوچھا تھا بی بی حاضرہ نے سلام علیہا کہ اس بنجر میں آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ زندگی ہے، معصوم بچہ ہے، میں اکیلی، مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے، وہ رب کائنات تمہاری مدد کرے گا. اور اس پر توکل کر کے ان کو چھوڑ کر آئے. پھر وہ پورا واقعہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ کس طرح سے بے چین تھے اسماعیل علیہ السلام، اور رو رہے تھے، اور وہاں اللہ پاک نے زمزم جو ہے وہ جاری کیا، اور پھر وہاں سے گویا زندگی کا آغاز ہوا، خانہ کعبہ آباد ہوا. بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ اولاد کی محبت قربان کی سیدنا ابراہیم نے 86 برس میں اپنے معصوم شیر خوار بچے کو اس وقت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے موت کے حوالے کیا، کہ یہاں تو ظاہری بات ہے زندگی نہیں، لیکن رب کائنات پر توکل اور بھروسہ کر کے انہوں نے کام کیا. پھر رب کائنات نے بھی ان کی مدد فرمائی، اور بالآخر پانی کے آنے کے بعد قافلے آنے لگے، آباد ہو گیا مکہ. پھر تقریباً 100 برس کی عمر میں گویا آخری امتحان آیا. امتحانات کا کلائمکس کہا جا سکتا ہے جب سیدنا ابراہیم کی عمر تقریباً 100 برس تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 برس ہے، اور کسی حد تک دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے ہیں. تو اب حکم ہوا کہ اپنی محبوب ترین شے میری راہ میں قربان کر دو. 3 راتوں تک مسلسل یہ خواب آتا رہا سیدنا ابراہیم کو، اپنی محبوب ترین شے میری راہ میں قربان کرو. لہذا مسلسل قربانی دیتے رہے، اونٹوں کی قربانی دے رہے ہیں. بالآخر سمجھ گئے کہ میری محبوب ترین شے تو میرا بیٹا ہے. لہذا اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، پڑھنے والے الفاظ ہیں. سورہ صافات میں اللہ پاک نے پورے کے پورے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں. اپنے بچے کو بلا کر پوچھتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اصبعک، اے میرے بچے، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. یہ نہیں کہ امپلیمنٹ بائی فورس کیا ہو کہ میں نے تو دیکھا خواب میں، لہذا تم تیار ہو جاؤ ذبح کرنے کے، ذبح ہونے کے لیے. ایسا نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اصبعک فنظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. مجھے تو یہ اشارہ ہوا ہے، بیٹا ہے سیدنا ابراہیم کا، جیسی تربیت کی ہوگی وہی جواب دیا سیدنا اسماعیل نے علیہ الصلوۃ والسلام، یا ابت فل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ساتن جی دونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انقریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، اللہ کے اس حکم کے سامنے گردن جھکا دی، پوری تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی کہ مکے سے باہر لے کے گئے منا، باہر منا کی وادی میں لے گئے، وہاں شیطان نے بھی کئی مرتبہ روکنے کی کوشش کی، بالآخر سیدنا ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹایا اور اپنے طور پر ان پر چھری پھیر دی کہ رب کائنات نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت رویا، اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ آزمائش جو صاحب اولاد ہیں ان کو اندازہ ہوگا، ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اور رب کائنات خود ارشاد فرما رہا ان کذالک نجزی المحسنین وان ھذا لہو البلاء المبین، ممتحن امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، اے ابراہیم تو اس میں بھی کامیاب ہو گئے. تو یہ ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کی آزمائشوں کا ایک بریف اسکیچ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے مختصر وقت میں. لہذا اللہ پاک سے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سنت ابراہیم کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی در حقیقت کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، رسم نہیں ہے، یہ عظیم قربانی کی یاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. لہذا جب یہ قربانی کر رہے ہوں جو بھی ہم میں سے صاحب حیثیت ہیں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، تو ہمیں اپنے ذہنوں میں وہ دعا بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ الفاظ جو حدیث میں بھی آئے ہیں کہ جب وہ ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور مزید قرآن کے الفاظ بھی ہیں، البتہ خاص الفاظ ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ الفاظ نقل کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے. کہہ دیجئے قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی للہ رب العالمین اور میری موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جب یہ آیت پڑھیں، دعا پڑھیں، تو ہمیں ذرا شعوری طور پر پڑھنا چاہیے کہ یہ چار الفاظ ہیں جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں. کیا واقعتاً ہماری نماز اللہ کے لیے ہے؟ کیا واقعتاً ہماری قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے؟ جیسے آج ہم یہ قربانی پیش کر رہے ہیں حلال روزی سے خرید کے لائے ہیں، اس سے تھوڑی بہت محبت بھی ہونی چاہیے، جب وہ ذبح ہو تو تھوڑا سا افسوس بھی ہو اس بات کا کہ ہم نے ایک محبت جو ہے اس جانور سے ہو گئی اور پھر اس کو محبوب سے کو اپنے جو ہے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور اس کے بعد میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ ہے بڑے اہم الفاظ جو ہمیں ذرا قربانی کرتے وقت جائزہ لے لینا چاہیے. کیا ہماری نماز، قربانی اور جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے؟ کیا واقعتاً 24 گھنٹے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا اللہ کے دین کے لیے ہم نے اپنے اوقات کار کو فارغ کیا ہے؟ کیا اپنی اولاد کو ہم نے ایسی تربیت دی ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے والی بن گئی ہو؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. اکثر و بیشتر ہمارا حال اس کے بالکل برخلاف ہے. قربانی ہم بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں، اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ حرام پیسے سے ہم اکثر و بیشتر یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا بعض حضرات ہیں الحمدللہ جو محنت مشقت کے جو پیسے ہیں، حلال پیسے، اس سے بھی قربانی پیش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارا معاشرہ کرپٹ ہو گیا ہو، لیکن ہماری میجورٹی کا حال کیا ہے؟ قربانیوں پر بڑا اہتمام. 10 لاکھ روپے کا بیل خرید کے لائے ہیں، اس کی سیکیورٹی گارڈ رکھا ہوا ہے. بیل یا اونٹ جو خرید کے لائے ہیں، سیکیورٹی کا خاص اہتمام ہے، چوری نہ ہو جائے. لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تو اس قربانی کا کیا مقصد؟ جینا اور مرنا تو پورا کا پورا اللہ کے دین کے لیے ہے. صرف رمضان میں یا حج کے موقع پر یا قربانی کے وقت ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ یا محض جمعے کی نماز تو بڑے اہتمام سے پڑھی جا رہی ہے، باقی نمازوں میں ہماری حاضری ہے ہی نہیں، تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ رب پرستی نہیں ہے، یہ نفس پرستی ہے. ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. رب کی منشا، رب کی مرضی کیا ہے اکثر و بیشتر ہمیں اس کی پرواہ نہیں. تو بہرحال یہ جو مقام آتے ہیں، اوقات آتے ہیں، یہ ہمیں اصل میں توجہ دلا رہے ہیں کہ آج اگر ہم اپنی قربانی دے رہے ہیں جیسے کہ ہمیں دینا چاہیے، حکم اللہ کا، اس کے رسول کا، پسندیدہ ترین اعمال میں سے، تو ہمیں پوری زندگی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے تیار رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کرنی چاہیے. لہذا سیدنا ابراہیم کی تو یہی سنت ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے کہ پوری 23 برس کی زندگی، 90 زندگی، ایک لمحے کے لیے بھی دنیا داری میں آپ نے نہیں گزاری. ساری زندگی کا، ساری ایفرٹ کا، ساری صلاحیتوں کا حاصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچانے کی فکر، انسانوں کے لیے ہمدرد بننا، ان کو جہنم کی عذاب سے بچانے کی فکر، یہ ہے وہ 90 مشن جو ہم سب کو اپنانا چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں واقعتاً اس روح کو، اس روح قربانی کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ حال یہ ہے کہ جو علامہ اقبال کا مرثیہ ہی کہوں گا میں، یہ اصل میں یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح یہ ساری چیزیں مردار ہو چکی ہیں، اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے. جب جسم میں سے روح نکل جائے تو وہ محض ایک بدبودار قسم کا ایک وجود ہے، جس کو جل از جل زمین کے حوالے کر دیا جائے تو اچھا ہے، ورنہ معاشرے میں تعفن پھیل جاتا ہے. تو بہرحال یہ قربانیاں، یہ نماز، اگر اصل روح قربانی یاد نہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے الفاظ بہت بہتر ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. تو ہمارے اعمال سے اگر للہیت نکل گئی، حج ہر سال ہو رہا ہے لیکن ہو کیوں رہا ہے؟ تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میری عزت کریں، اکرام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں نہ کریں اس کی مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ حلال پیسے سے اگر میں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، قربانی نہیں کی، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے ہاں تو قبول ہونے والا ہے نہیں. لہذا اگر وہ اعمال دکھاوے کے لیے کیے جا رہے ہیں تو واقعہ یہ کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. لہذا دعا اللہ پاک سے ہونی چاہیے اور ہم سب کو اس حوالے سے خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ جو بھی توفیق میرے اللہ کی طرف سے، حلال پیسے سے ہو، کم سے کم ہو، لیکن ہو حلال سے، اور وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے تمہاری طرف سے، وہ یہ ہے کہ تم نے کن حالات میں کتنے تقوی سے، پرہیزگاری کے ساتھ وہ عمل کیا ہے. لہذا تقوی ہوگا تو یہ عبادات قبول ہو جائیں گی. اب اس کے بعد میں چند آیات ہیں جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس امید سے کہ کچھ نہ کچھ کیفیت طاری ہو جائے ہم پر، کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ شوق بیدار ہو کہ ہم بھی اس عظیم ترین گھر کی زیارت کر سکیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کس طرح قبول ہوئیں؟ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو بنایا بار بار پلٹنے کی جگہ، اجتماع کی جگہ. مسلمانوں کا اصل اجتماع تو اب ہوگا، یہ سالانہ اجتماع مسلمانوں کا، عالمی سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. 9 ذوالحجہ خاص طور پر کلائمیکس ہوگا، ورنہ یہ جو ذوالحج کا میں جیسے ہی چاند دکھتا ہے پوری دنیا کے مسلمان قافلے الحمدللہ وہاں پہنچ رہے ہیں. تو اجتماع کی جگہ ہم نے بنایا اس گھر کو، اور مصابتن کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں بار بار پلٹ کے جانے کا جی چاہتا ہو، ایسی مبارک، ایسی برکت والی جگہ کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص چلا گیا وہاں اور اس کے انوار اور فیوز اس کے دل میں، اس کی روح میں اس کو پینیٹریٹ کر گئے، تو اب وہ دنیا میں جہاں پر بھی رہے گا جب کبھی بھی ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا اس کے اندر پیاس بیدار ہوگی اور خود بخود وہ دعا کرے گا اللہ پاک سے کہ اللہ تو مجھے بھی توفیق عطا فرما. تو بہرحال یہ مصابتن للناس وامنا, لوگوں کے پلٹنے کی جگہ اور اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ ہم نے بنایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. عمرے حج میں اور دیگر اوقات میں خاص طور پر یہ جو طواف ہوتا ہے اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا مقام ابراہیم پر یہ سنت ہے. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل, اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے علیہ الصلوۃ والسلام, ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف رکھنا پاک رکھنا, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. مراد یہ ہے کہ ظاہری پاکیزگی بھی ہو, جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے, خانہ کعبہ, تو اس کی بیٹیاں یہ تمام مساجد, ان کو ظاہری اعتبار سے بھی پاک رکھو. اور اصل پاکیزگی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے, لہذا شرک کی گندگی سے پاک رکھنا, یہ ہے وعدہ جو لیا گیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے. سنایا جا رہا ہے اہل عرب کو خاص طور پر اس لیے بھی کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, تو یہ شرک کی نجاست سے اس کو پاک کرنے کا ہم نے وعدہ لیا تھا. اب دعا سنیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب تو اس گھر کو بنا دے امن کی جگہ, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما, مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. رب کائنات نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, تو جو کفر کرے گا اس کو بھی دوں گا, مادی نعمتیں سب کو دوں گا, ہاں روحانی نعمتوں کا وعدہ کیا تھا میں نے تمہاری اولاد میں سے ان کو کہ جو تمہاری پیروی کریں گے روحانی نعمت سے ان کو ملے گی, البتہ مادی نعمتیں تو کافروں اور مومنوں سب کو دوں گا, لیکن ثم اصطروا الى عذاب النار, پھر جو کفر کریں گے ان کو آہستہ آہستہ کھینچ لاؤں گا, مجبور کر دوں گا جہنم کی عذاب کی طرف, وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر اس کے بعد وہ عظیم دعا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں اس کو اسے عمارت تعمیر فرما رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا, کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ محنت کو قبول فرما لے. بہت لطیف نقطہ نوٹ کروا رہا ہوں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس, اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں, لیکن دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے, یہ ہے جو عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. اپنے عمل پر بھروسہ نہ ہو کہ میں نے یہ عمل کیا لہذا قبول ہوا, نہیں, اے اللہ تو نے توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما لے. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اللہ پاک نے قبول کیا یا نہیں. الحمدللہ قبولیت کا شرف عطا فرمایا, اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی سیدنا ابراہیم نے, اللہ پاک نے حکم دیا بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے, دل میں آیا ہوگا یہاں کون آئے گا دور دراز علاقہ, اللہ پاک نے فرمایا تمہارا کام صرف ندا لگانا ہے, لوگ آئیں گے یہاں پر دور دراز سے دبلی اونٹنیوں پر آئیں گے اور اس گھر کو آباد کریں گے. الحمدللہ آج وہ گھر آباد ہے, اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اس کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال دعا بہت پیاری ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے رب ہمارے تو ہم سے قبول فرما, تو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ, ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت مسلمہ اٹھا, وہ ارینا مناسکنا وتب علینا, اور ہمیں حج کے مناسک سکھا دے اور ہم پر نظر کرم فرما, انک انت التواب الرحیم, یقیناً تو ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور مہربان ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ تو ہماری اولادوں میں سے ایک ایسا رسول اٹھا, یتلو علیہم آیاتی کا, جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو تعلیم دے شریعت کی حکمت کی, وَيُزَكِّيم ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے اللہ یقیناً تو ہی ہے جو زبردست ہے انتہائی حکمت والا ہے. یہ دعائیں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. انشاءاللہ اس آیت مبارکہ پر سلسلہ کلام جاری رہے گا اللہ پاک کی توفیق سے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کی اصل روح کے ساتھ تقوی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.